الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الورع وترك الشبهات. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. یہ اس کتاب کا وہ باب ہے جس میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو نقل کرتے ہیں جن کا معاملہ اور جن کی مناسبت اور جن احادیث کا مفہوم شک اور شبے والی چیزوں اور شک اور شبے والے کاموں سے دور رہنے کے بارے میں ہے، اور تقوی کو اختیار کرنا. الورع یہاں جو لفظ ہمیں ملتا ہے، یہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ الورع یہ زہد اور تقوی کا وہ مرتبہ ہے جس طریقے پہ امام ابن القیم نے مدارج السالکین میں فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی تفسیر میں امام نے لکھا کہ ایک زہد اور تقوی وہ ہے جو واجب ہے، یعنی الورع الواجب، اور ایک الورع المستحب. جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ ترک المحرمات یہ وہ ورع اور یہ وہ زہد اور وہ تقویٰ ہے جو ہر مسلمان پہ واجب ہے. اور فرمایا کہ وہ جو صالحین اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ اور اتقیاء اور ابرار، ان کا جو زہد و تقویٰ ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر مباح چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں ہم شبہ والی چیز میں نہ پڑ جائیں، اور کہیں دنیا اور دنیا کی رنگینیاں یہ ہمیں اصل مقصد زندگی سے غافل نہ کر دیں جو کہ فکر آخرت ہے. تو دیکھا گیا کہ کئی صالحین اور اولیاء اور اتقیاء اور ابرار نے مباح چیزوں کو بھی اسی خوف کی وجہ سے ترک کر دیا، نہ اس وجہ سے کہ وہ ان کو حرام سمجھتے ہیں، نہ اس وجہ سے کہ وہ ان کو حلال نہیں سمجھتے. ان کو اس بات کا یقیناً علم ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، لیکن اس کے باوجود وہ تقوی کے بلند مقام کے حصول کی خاطر اور شک اور شبے سے بچنے کی خاطر اس چیز کو بھی وہ ترک کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے سورہ نور اور سورہ الفجر کی ان دو آیات کو نقل کیا، اور اس کے بعد پھر جس متفق علیہ حدیث کو یہ لائے ہیں، یہ مشہور احادیث میں سے ایک اہم حدیث ہے. بقول امام ابن رجب کے جو حنابلہ کے مشہور امام گزرے ہیں اور جنہوں نے کئی مفید کتابیں لکھی ہیں, امام ابن رجب, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دین کا دار و مدار جن اہم احادیث پر ہے ان میں یہ حدیث سب سے اہم ہے جو یہ سیدنا نعمان ابن بشیر نے نقل کی ہے اور متفق علیہ ہے, جس میں ارشاد فرمایا صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین, حلال یہ بھی بیان کر دیا گیا یعنی واضح ہے, صاف سب کو پتا ہے, و ان الحرام بین, اور حرام بھی بیان کر دیا گیا یعنی صاف اور واضح ہے. یعنی یہ ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ کام اور یہ چیز حرام ہے اور یہ کام اور یہ چیز حلال ہے, پھر بھی بار بار آ کر پوچھتے ہیں کہ سودی لین دین جائز ہے یا نہیں, اور سودی اداروں میں ملازمت جائز ہے یا نہیں, اور انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں. بارہا علماء نے بتا دیا کہ یہ تمام امور محرمات میں سے ہیں. سود کا لین دین کرنے والا, کسی بھی طرح کا اس کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کرنے والا, کسی بھی طرح اس کاروبار سے متعلق یا وابستہ کسی بھی ادارے کے ہاں ملازمت کرنا یا اس کے ساتھ لین دین کرنا, جس طریقے پہ شراب کے بارے میں صحیح احادیث جو مجموعہ ہے احادیث کا وہ سامنے رکھ کے, جس طریقے پہ امام ابن حبان کی صحیح ابن حبان میں اور دوسری کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ شراب سے متعلق 9 آدمیوں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے. پینے والا, پلوانے والا اس میں سر فہرست ہے, لیکن اس بری اور خبیث چیز سے متعلق کسی بھی طرح کا اس سے تعلق رکھنے والا, اس سے مناسبت رکھنے والا, اس پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. سود کا معاملہ بھی یہی ہے کہ قرآن میں بالکل صاف آیات موجود ہیں ایک سے زائد مقامات پر. تو یہ اس کے علاوہ جو حرام چیزیں ہیں, کبیرہ گناہوں میں کتنے وہ گناہ ہیں جو سب کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید اس کے بارے میں آئی ہے. مثلا کسی مسلمان کے بارے میں پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا, اگر اس شخص میں یہ عیب موجود ہے تو یہ غیبت ہے, ہم نے بتایا غیبت کے درس میں, اور اگر اس میں یہ عیب موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. آج ہماری کتنی مجلسیں ہیں اور ہمارے کتنے مہمان خانے ہیں اور ہمارے کتنے دوست و احباب سے مجلس ہوتی ہے, خواتین کی, عورتوں کی مجلسیں ہوں یا مردوں کی مجلسیں ہوں, عوام کی ہوں یا علماء کی ہوں, بلکہ اس دور میں تو دین سے نسبت رکھنے والوں کا معاملہ زیادہ مشکل اس لیے ہے کہ محض فقہی اختلاف کی وجہ سے, فروعی اختلاف کی وجہ سے, یا کسی اور اختلاف کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے ہوں یا کسی اور وجہ سے, ان کی مجلسوں میں زیادہ یہ مصیبت پائی جاتی ہے کہ دوسروں کی غیبت, اور پھر اس پہ قہقہے لگانا, اس پہ خوش ہونا گویا کہ کسی غیر مسلم یا کسی کافر اور مشرک کو انہوں نے مار گرایا. ایک مسلمان کو بے عزت و بے آبرو کر کے جو خوشی کلمہ پڑھنے والے ان دینداروں کو ہوتی ہے, حیرت حیرت ہے کہ اللہ کا یہ ارشاد کیوں ان کے سامنے نہیں آتا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تو یہ محرمات میں سے ہے, بجائے اس کے کہ جو شخص مثبت اچھے انداز سے ملت کی, قوم کی, مسلمانوں کی, ان کی اولاد کی خدمت کرتا ہے, کسی کو قرآن پڑھاتا ہے, درس دیتا ہے یا قرآن پڑھانے سے متعلق یعنی تعاون کرتا ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا, اللہ کی مرضی اس سے کام لے, اللہ چاہے تو ایک دکاندار اور ایک بقالے پہ بیٹھنے والے سے وہ کام لے لے جو کسی بڑے شیخ الحدیث سے نہ لے, اور کام نہ لینا چاہے تو بڑے بڑے علماء سے نہ لے اور کسی معمولی سے صاحب علم آدمی سے کام لے لے. اور اس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں کہ کس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم دعوت و تبلیغ والا کام ایک ایسے بزرگ سے لیا کہ جو لکھنے کے لحاظ سے, بولنے کے لحاظ سے, اور کسی اور قابلیت کے لحاظ سے اپنے دور میں سر فہرست نہیں تھا, سب میں ممتاز نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کی چھوٹی سی اس کوشش کو ایسی قبولیت دی کہ دنیا میں ہر ملک اور خطہ زمین پہ ہر وقت لاکھوں افراد ان 24 گھنٹوں کے لمحات میں اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو یہ چیز سب کو پتا ہے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا مطلوب ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. تو اگر کوئی شخص آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے شہر میں کوئی اچھا مثبت انداز سے دینی کام کر رہا ہے، تو اس سے آپ تعاون کریں، اور اگر تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم دین کے اس راستے میں رکاوٹ اور کوشش نہ بنیں. کل اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپ سے پوچھ لیا کہ وہ فلاں شخص جو دین کے اس راستے، اس شعبے میں قرآن سے متعلق ہو، حدیث سے متعلق ہو، اور وہ اخلاق سے متعلق ہو، اصلاح سے متعلق ہو، تربیت سے متعلق ہو، آپ میرے فلاں فلاں بندوں کے اس طرف نہ آنے کا سبب تم بنے تھے، کیا جواب آپ کے پاس ہو؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو حرام چیزیں ہیں، کسی مسلمان کی بے آبروئی کرنا، کسی پہ بہتان لگانا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا، کسی کو گالی دینا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، شرک کرنا، بدعت کرنا، یا اور کبیرہ گناہ ہیں، سب کو پتا ہے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو جہاں تک یہ بات ہے کہ حرام امور کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. اور ہم پہ تو حجت اس طریقے پہ قائم ہو گئی ہے کہ ہم جس دور میں اس وقت ہیں، یہ تو وہ زمانہ ہے کہ تعلیم اور جدید چیزوں کی فراہمی اور ان کی کثرت نے ہر شخص کو یہ بتا دیا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، ناجائز ہے، اور فلاں چیز جائز ہے. اخبارات نے اور وہ ذرائع جن ذرائع کے ذریعے خبریں اور چیزیں اور کام اور باتیں نشر ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں، وہ اس دور میں بہت زیادہ کثرت سے ہیں، عام ہیں اور سہولت ہے. اس لیے اب یہ حجت ہم پہ قائم ہو گئی، اور ہم میں سے کسی کے پاس یہ عذر بھی باقی نہیں ہے کہ فلاں مسئلے کا مجھے علم نہیں تھا. الحمدللہ دینی مدارس کی کثرت ہے، اور ان دینی مدارس سے حفظ اور تجوید اور علم اور فقہ پڑھنے والوں کی کثرت نے، اور علماء کے ہر مقام پہ موجود ہونے نے بھی ہم پہ حجت قائم کر دی. کوئی ہی ایسا علاقہ شاید ہو جہاں کوئی صاحب علم موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی قیادت اور اس امت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں علماء حق کو موجود رکھا ہے. اگرچہ علماء سو بھی ہر دور میں موجود رہتے ہیں، لیکن علماء حق بھی موجود رہتے ہیں. تو امت پہ یہ حجت قائم ہو چکی ہے، سب کو پتہ چل گیا، سب کو علم ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال. اس لیے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، سب کو پتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اب اس حلال کے بارے میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حلال کیوں ہے اور کیسے حلال ہے اور کب حلال ہے. اسی طرح کسی حرام کے بارے میں بھی یہ سوال غلط ہے کہ یہ کیوں حرام ہے، کب حرام ہوا، کس وجہ سے حرام ہوا. اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو یا اس کام کو حرام قرار دیا ہے، بس. تو اب جب یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئیں، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے، سب کو پتا ہے. فرمایا کہ ایک تیسری چیز ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں واضح حکم کسی شخص تک نہیں پہنچا، یا اگر پہنچا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پایا، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، اور یہ بھی کہیں دلیل یا ثبوت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے. تو ایسی چیزیں وہ ہیں جن کو شک اور شبے والی، مشکوک یا مشتبہ اشیاء کہا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وبینہما مشتبہاتن، ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں شبہ ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 100% حرام ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 100% حلال ہے. کچھ آثار، قرائن، دلائل، نشانیاں، علامتیں، چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حلال ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ خوف اور اندیشہ اور خطرہ ہے کہ نہ جانے یہ حلال صحیح طریقے پہ ہو یا نہ ہو. تو یہ جو شبہ والی چیز ہے، اس شبہ والی چیز سے اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو شبہ والی چیز سے دور رہو. اب چونکہ اس کی حرمت کے بارے میں کوئی واضح دلیل یا نشان یا قرائن یا دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے کوئی عالم اس کے حرام ہونے کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا، لیکن 100% حلال ہے جیسے کہ دوسری حلال چیزیں ہیں وہ بھی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ابھی تک تحقیق نہیں کی گئی اور کوئی اس کے بارے میں واضح بات بتائی نہیں گئی. اس لیے وہ نہ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتا ہے اور نہ اس کے کلیتاً 100% حلال ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں شبہ والی اور شک والی چیز. اب چونکہ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے عام آدمی، عوام الناس سے کہا گیا ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں سے بھی دور رہیں. لا يعلمهن كثير من الناس، یہ جو مشتبہات ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی اکثریت کے پاس علم نہیں ہے کہ مشکوک ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو کیوں مشکوک ہیں، حلال ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو کیوں حلال ہیں، حرام ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو کیوں. تو اس میں شبہ ہے، اختلاف ہے. اس لیے فرمایا کہ عام آدمی کو اس قسم کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے فمن اتق الشبہات، جس نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، استبرا، اس نے بچا لیا اور طلب کر لیا بچانے کو، لدینی ہی و عرضی، اپنے دین کو اور اپنی عزت و آبرو کو. اس لیے کہ جس آدمی کا دین اس کے ہاتھ سے نکل جائے اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت و آبرو باقی نہیں رہتی. اس لیے یہاں پہ دین کے ساتھ عرض کا لفظ بھی استعمال کیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ عرض کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے اور کرنے اور دور سے جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ فی نفس ہی یا ظاہری صورت میں کوئی بڑا حرام کام نہیں ہے، لیکن وہ ایک بڑے حرام، برے گناہ میں پڑنے کا سبب بن سکتی ہیں. مثلا قرآن پاک میں اللہ نے یہ جو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ کہا جا سکتا تھا کہ وَلَا تَزْنُوا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا مت کرو، یہ ایک بری چیز ہے، فحش کام ہے. یہ کہا جا سکتا تھا، تو ولا تزنو نہیں کہا، بلکہ فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو علماء اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، وہ چیزیں جو زنا میں پڑ جانے کا سبب بنتی ہیں، غیر محرم کی آواز سننا، غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم سے باتیں کرنا، اور اسی طریقے پہ موسیقی، گانا بجانا، فلمیں اور وی سی آر کی کیسٹ اور ڈرامے، اور مخلوط عورتوں مردوں کا بغیر پردے کے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا کہ یہ ہمارے دوست کی فیملی ہے، یہ فلاں ہیں. اسی طرح شادی بیاہ کی تقریب میں، کسی اور پارٹی میں عورتوں اور مردوں کا مخلوط طریقے پہ ایک جگہ اکٹھا ہونا، یہ تمام کام یہ سیڑھی ہے، یہ درجات ہیں، یہ ذریعہ ہے، یہ اسباب ہیں زنا میں پڑنے کا. اور کتنے گھر اجڑے اور ہم تک اس کی اطلاعات آپ تک پہنچی، ہم تک پہنچی، اخبارات میں آپ نے پڑھا، ہم سے لوگ سوال اور مسائل پوچھتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، خطوط کے ذریعے بالمشافہ آ کر، کہ وہ اس برے اور اس غلیظ اور اس برے کام میں پڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس ماحول میں وہ رہتے تھے وہ ماحول آزادانہ ماحول تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ داڑیوں والے اور یہ مولوی ہمیں کیوں پابند کرتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں. برقع پہننا، پردہ کرنا، اور اپنے کزن سے بھی پردہ کرو، خالو ذات سے پردہ کرو، مامو ذات سے پردہ کرو، چچا ذات سے پردہ کرو، یہ کہاں سے آیا؟ اور پھر یہ دوست ہیں ہمارے، اور یہ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ آزادانہ سلسلہ جو جاری رہا بغیر پردے کے، اور یہ دوسری مصیبتیں، اس کا انجام وہی ہوا جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا، اللہ نے تم کو ڈرایا، اور وہی چیز جو اللہ نے کہی تم سے، وہ کہتا ہے جو انبیاء کے وارث ہیں علماء. تو اس لیے یہاں دین کے ساتھ عرض کا معاملہ ہے. یہ چیزیں کسی غیر محرم سے ضرورت کے تحت گفتگو کرنا جائز ہے، لیکن اس گفتگو کے بارے میں کوئی اگر ہم سے فتویٰ پوچھے گا تو جائز ہے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرنا. لیکن قرآن نے یہ بھی کہا کہ فلا تخضعن، عورت سے کہا ہے کہ جب کسی غیر محرم سے ٹیلی فون یا پردے کے پیچھے یا ضروری بات بھی کرنی ہو تو نرم لہجے میں بات مت کیا کرو، بلکہ سخت لہجے میں جواب دو. نرم لہجے میں بات کرنے کی وجہ سے خواب و بات شرعاً جائز بھی کیوں نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے فی قلبی ہی مرض، اس کے دل میں بیماری ہو اور اس سے مصیبت اور گناہ کا ظہور ہو سکتا ہے. تو یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، لیکن اس حلال کو اگر ناجائز طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو حرام میں پڑنے کا سبب بن جائے گا. اس لیے فرمائے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں بعض اوقات فتویٰ دینے والا بھی تذبذب میں پڑ جاتا ہے. یہ ہے مشتبہات، جس کے بارے میں عام آدمی کو علم نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن اگر اس شبہ والی چیز سے احتیاطاً اپنے آپ کو نہ بچاؤ گے، دین بھی جائے گا، عزت بھی جائے گی، آبرو بھی جائے گی. اس لیے فرمایا کہ استبرا لدینہ وعرضہ، اپنا دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچانے اور بچانا چاہتے ہو تو حرام چیزوں سے تو دور رہنا فرض عین ہے ہی، بلکہ تم سے کہا جا رہا ہے کہ ہر شک اور شبہ والی چیز، ہر شک اور شبہ والے کام سے دور رہو. اور فرمایا حکیم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو آدمی شبہ والی چیز میں پڑھنے سے اجتناب نہیں کرتا اور جری ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، یہ تو صغیرہ گناہ ہے، واجب تو نہیں ہے. اب بعض لوگ سنت کے معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ واجب تو نہیں ہے، مسواک کا کہو تو کہتے ہیں سنت ہے واجب نہیں ہے، داڑھی کا کہو تو کہتے ہیں سنت ہے واجب نہیں ہے، ٹخنوں سے اوپر سلوار کا معاملہ ہو تب بھی کہتے ہیں سنت ہے واجب نہیں ہے، تو جو کام بھی کہوں کہتے ہیں یہ واجب تو نہیں ہے، فرض عین تو نہیں ہے، سنت ہے. تو سنت کو اتنا ہلکا، کھٹیا، حقیر سمجھنا یہ فی نفس ہی حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور جس طریقے پہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث جو ہم نے سورہ حدید کے درس کی آخری درس میں پڑھی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے قیامت تک بھیجا ہے، یعنی قیامت تک کے انسان جتنے سب کے لیے مجھے اللہ نبی بنایا. اور ساتھ ہی فرمایا اس حدیث کے آخر میں ہے کہ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، اللہ نے ذلت و رسوائی ہر اس شخص کے لیے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، ذلت و رسوائی کا، علی من خالف امری، جو میرے کسی بھی سنت، میرے کسی بھی فیصلے کے خلاف کوئی کام یعنی خلاف ورزی کرے گا. تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں فرما رہے ہیں کہ جو شخص شبہ والی چیز میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے. تو صغیرہ گناہوں میں جو جھجھک کے بغیر اور جری ہو کے پڑ جاتا ہے، اس سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ کسی دن کبیرہ گناہ بھی کر لے. لیکن جو صغیرہ گناہ کے بارے میں بھی ڈرتا ہے کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ، جس طریقے پہ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے غالباً توبہ اور استغفار کے درس میں اس قول کو نقل کیا تھا کہ صغیرہ گناہ کا معنی ہے اللہ کو تھوڑا ناراض کرنا، اور کبیرہ گناہ کا معنی ہے اللہ کو زیادہ ناراض کرنا. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے تھوڑا ناراض ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا.
کہ اللہ اس سے تھوڑا ناراض ہو. صحیح مسلمان وہ ہے جس کا دل یہ کہے کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, نہ تھوڑی ناراضگی نہ زیادہ ناراضگی, اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین خالق و مالک, تھوڑی ناراضگی بھی یہ بھی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر ذہن میں یہ تصور تم بٹھا دو کہ کس کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو کس کی نافرمانی کر رہے ہو, تو پھر صغیرہ گناہ سے بھی انسان اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے گا. اور فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھ لو, کرراعی یرعا حول الحما. حما یہ چراگاہ, سرکاری چراگاہ جس کے اندر گھاس اور درخت اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ سرکاری جو جنگل ہوتے ہیں, سرکاری جنگلوں میں لکڑیاں کاٹنے, درخت کاٹنے پہ پابندی ہوتی ہے, اسی طرح سرکاری چراگاہ میں جانوروں کو کے چرنے پہ اور چرانے پہ پابندی ہوتی ہے, اور اسی طرح کسی کی ذاتی ملکیت کی زمین ہو اس میں بھی وہ کسی اور کے جانور کو چرنے کا کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا کہ دیکھو جس طرح وہ چرواہا کرراعی, وہ چرواہا یرعا جو چراتا ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو, حول الحما سرکاری چراگاہ کے ارد گرد, یوشکو اس بات کا خطرہ ہے کہ ان یرتع فی کہ وہ اس میں پڑ جائے, اس لیے کہ جانوروں کو تو یہ تمیز اور یہ عقل نہیں ہے کہ یہ سائن بورڈ یا یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں داخل ہونا منع ہے. جانور ہیں وہ چرتے ہیں, تو ان کو اگر یہ چرواہا نہ روکے گا اور یوں ہی کھلا چھوڑ دے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے, خطرہ ہے کہ وہ کہیں اس چراگاہ میں داخل نہ ہو جائے, اور جب چراگاہ میں داخل ہوں گے تو جو قانون ہے حکومت کا اس کے تحت ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا بند کر لیا جائے گا. اللہ خبردار سنو سمجھ لو, ان لکل ملک حما, ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ ہوتی ہے, یعنی ہر بادشاہ کے قوانین ہوتے ہیں, ہر حکومت کے ہر بادشاہ کے قوانین ہوتے ہیں, ان قوانین کی پابندی کرنا رعایا کے لیے ضروری ہوتا ہے, ان قوانین کو جو توڑتا ہے اس کو وہ بادشاہ سزا دیتا ہے. الا وان حما الله محارمه, اللہ کی جو چراگاہ ہے اور وہ چیزیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ حرام کام ہیں, اس کے حرام کیے ہوئے کام محارمه. تو اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ واضح ہیں, اور جو شبہ اور شک والی چیزیں ہیں ان میں جو پڑ گیا وہ حرام کام میں بھی پڑ جاتا ہے. اس لیے ہر وہ کام جس کے بارے میں واضح دلیل ثبوت موجود نہ ہو, آپ کا دل اطمینان نہ کرتا ہو, اس کام کے قریب نہ جائے. یہ دلیل نہیں ہے کہ لوگ کھاتے ہیں تو آپ نے بھی کھانا شروع کر دیا, اور لوگ فلاں کام کرتے ہیں تو آپ نے بھی فلاں کام کرنا شروع کر دیا, اور یہ باہر سے جو چیزیں آتی ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ذبح کی گئی ہیں, لیکن ان کا کیا, وہ تو مچھلیوں کے پیکٹ پہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ مچھلیاں شرعی طریقے شریعت کے مطابق ذبح کی گئی ہیں. تو یہ چیز دلیل, اگر دل مطمئن ہے ٹھیک ہے آپ کھائیے, لیکن اگر دل مطمئن نہیں ہے کہ یہ کس ملک سے آئی ہیں, کس فیکٹری سے آئی ہیں یہ چیزیں, اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور ان چیزوں کو, ہاں تو اگر اس چیز پہ دل آپ کا مطمئن ہے تو آپ ان کو کھائیے, اور اگر دل مطمئن نہیں ہے تو چونکہ اس میں شبہ ہے اور شبہ والی چیز سے دور رہنا یہ مناسب ہے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو, اور اگر نہیں تو پھر اس بات کا خطرہ ہے کہ انسان حرام کام میں پڑ جائے. سب سے آخر میں چونکہ دیکھیے ان چیزوں کا معاملہ دل سے ہے کہ دل انسان کا کیا کہتا ہے, اور قلب اگر سلیم ہو, قلب مریض نہ ہو, قلب قاسی نہ ہو, قلب میت نہ ہو, جو حرام کاموں اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دل مر جاتا ہے وہ معاملہ الگ ہے. قلب اگر صحیح ہے, دل اگر صحیح ہے, فرمایا کہ پھر یہ شخص حرام کاموں میں نہیں پڑتا. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جس میں انسانی میں انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو سارا بدن صحیح ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سارا بدن بگڑ جاتا ہے. وہ دل ہے، وہ دل ہے. اس لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقویٰ کو بیان کیا تو صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا، اور یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے اور دل کی طرف اشارہ کر کے تین بار ارشاد فرمایا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، ویشیر الی صدرہ ثلاثا. اپنے دل کی طرف تین بار اشارہ کیا. تقوی کا مرکز دل ہے. اور یہ تو نیکی کا معاملہ، گناہ کا معاملہ آیا ترمذی اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابن آدم جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کر لے وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے دوسرا گناہ کرے تو دو نقطے بن جاتے ہیں، تین گناہ کرے تین نقطے بن جاتے ہیں، زیادہ گناہوں کی وجہ سے پھر وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر سورہ متففین میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دل کو بیماری لگ جاتی ہے جس کا نام ران ہے، اور پھر اس دل پہ مہر لگ جاتی ہے. بل طبع اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم. دل پہ جب مہر لگ جائے تو پھر ہدایت والی بات نہ سنتا ہے. اس دل والے کان، جس جسم میں یہ دل ہو اس جسم میں ایسے کان ہوتے ہیں جو ہدایت والی بات سننا نہیں چاہتے، ایسی زبان ہوتی ہے جو صحیح بات کرنا نہیں چاہتی، ایسی آنکھیں ہوتی ہیں جو صحیح چیز دیکھنا نہیں چاہتی، ایسے ہاتھ ہوتے ہیں جو صحیح کام کرنا نہیں چاہتے، ایسے پاؤں بن جاتے ہیں جو صحیح مقام کی طرف جانا نہیں چاہتے. یہ دل مر جاتا ہے. جب دل مر جائے تو بات ختم ہو گئی. تو اس لیے فرمایا کہ دل، اور دل یہ زندہ رہتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کے جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اور جب قرآن سنا جاتا ہے، جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور سنتا ہے اور آیات میں تدبر کرتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، جس طرح قرآن میں اللہ نے، حتیٰ کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا، ساتویں سپارے کی پہلی آیت اس سے شروع ہو رہی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، چھٹے سپارے کی آخری آیت، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. انہی میں اہل کتاب میں عموماً اور خاص طور پہ نصرانیوں میں کچھ ایسے علماء ہیں ان کے قسیس اور رہبان جو قرآن کو سمجھتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، رسول پہ جو کچھ نازل ہوتا ہے جب یہ سنتے ہیں، ترى أعينهم تفيض من الدمع، تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا، مما عرفوا من الحق، حق چونکہ پہچان گئے اس لیے رونا شروع کر دیا. تو دل یہ نرم ہوتا ہے، نرم رہتا ہے اور رقیق ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف خشوع اور خضوع اور عاجزی کرتا ہے. سورہ حدید میں جس طرح فرمایا کہ قرآن پاک، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ، اور سورہ انفال میں بالکل شروع میں ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ، ایمان والوں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. تو قرآن تدبر سے پڑھنا اور سننا، اور اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرین اور ذاکرات، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے دل مرتے نہیں ہیں، دل بیمار نہیں ہوتے. اور اسی طریقے پہ سلف صالحین، صحابہ اور تابعین کی تاریخ پڑھنے والے، ان کے واقعات سننے اور پڑھنے والے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اور اسی طرح علماء حق، اہل اللہ، اولیاء اللہ کی مجالس میں حاضری سے دل مرتا نہیں ہے دل، اس لیے کہ وہ تربیت کرتے ہیں. دل کی صفائی اور دل کی بیماریوں کا علاج وہ بتاتے ہیں کہ حسد کا علاج یہ ہے، کبر کا علاج یہ ہے، عجب کا علاج یہ ہے، حقد کا علاج یہ ہے، خیانت کا علاج یہ ہے، غیبت کا علاج یہ ہے، چغل خوری کا علاج یہ ہے. دل کی بیماریاں مستقل الگ ہیں، اور دل کی بیماریوں کا علاج ہی ضروری ہے. یہی وہ روح ہے، یہ دل، یہ وہ روح ہے. یہ روح جب تک انسان کے اندر رہتی ہے انسان چلتا پھرتا ہے. یہ انسان اگر دیر سے آئے، گھر والے اس کے انتظار میں رہتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، گھنٹوں انتظار کیا جاتا ہے کہ ابھی تک آئے، وہ آئیں گے تو کھانا کھائیں، جب تک وہ نہ آئے گھر والے سوتی نہیں, وہ آئے نہیں, کیسے نیند آئے, وہ آئیں گے تو سوئیں گے. یہی وہ اب روح نکل گئی اور کوئی چھ گھنٹے نہیں گزرے, اور دو پہر نہیں گزرے, تین پہر نہیں گزرے, ایک پہر نہیں گزرا, ابھی گھنٹہ بھی نہیں ہوا, گھر والوں کو سب سے پہلے یہ فکر کہ کس طرح اس کو گھر سے نکالا جائے. جس کے بغیر نیند نہیں آتی, جس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے, اس کو وہی لوگ سب سے پہلے نکالنا چاہتے ہیں. کیوں, کیا ہوا, آنکھیں وہی ہیں, ہاتھ وہی ہیں, سب کچھ, جسم تو وہی ہے. ہاں, جسم کے اندر جو روح, دل کو ہلانے والی چیز, حرکت دل کی بند ہو گئی, روح چلی گئی. روح نفس بھی کہتے ہیں, روح کو نفس بھی کہتے ہیں, اس کو روح بھی کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ دل کا تعلق, دل کی دھڑکن ختم ہوئی. تو اندر جو روح تھی, جو جبریل نے یا اللہ کی طرف سے بھیجے گا کسی بھی فرشتے نے پھونکی تھی, وہ حدیث جو ہم نے پڑھی کہ جب تم میں سے ہر ایک جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور نطفہ, علقہ, مدغہ, اور پھر آخر میں اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور روح پھونکو. جب روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتہ اس روح کو لے کر کے جسم میں داخل کرتا ہے, اور پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو فرشتہ اس روح کو اس جسم سے نکال دیتا ہے. صرف یہ روح ہے, اس روح کی زندگی اللہ نے اپنی اس کتاب ہدایت کی تلاوت, اس پر عمل کرنے میں اپنے ذکر میں رکھی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذاکر اس کا دل کبھی نہیں مرتا. کیونکہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تموت یوم تموت, جس دن مرو اس حال میں مرو کہ لسانک رطب من ذکر اللہ, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, اس حال میں مرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. ابھی دیکھیے, گزشتہ ہفتے ہم نے اچھے خاتمے کی نشانیاں پڑھی تھیں. حسن خاتمہ, کسی مرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, اس کی کیا نشانیاں ہیں, وہ تفصیل سے ہم نے غالباً 27 کے قریب نشانیاں الحمدللہ کی توفیق سے, اس کی مہربانی سے, پچھلے گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ درس میں ہم نے بیان کی. ہم میں سے ہر آدمی وہ کام کرے کہ شاید, بلکہ یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ شرک اور بدعت سے اگر ہم دور ہیں تو ہمارا خاتمہ یقیناً ایمان پر ہوگا. تو یہ روح جو جسم کے اندر ہے, اس کی صفائی, اس کی زندگی, یہ اللہ تعالی نے اپنے ذکر میں رکھی ہے. ورنہ کتنے وہ ہیں, ہم نے بتایا کتنے وہ لوگ ہیں جو مر گئے لیکن آج بھی ان کا ذکر اور وہ زندہ ہے. صدقہ جاریہ شروع کیا تھا انہوں نے, صدقہ جاریہ چل رہا ہے, اولاد صالح یا علم یا کوئی صدقہ جاریہ کام شروع کیا, آپ نے نیکی کا کوئی کام شروع کیا, آپ مر گئے یا کسی دوسری جگہ چلے گئے, لیکن وہ سلسلہ جاری ہے. وہ لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, مسائل سیکھتے سکھاتے, عقائد اور اعمال میں اصلاح ہوتا ہے, ایک بات, ایک آیت آپ نے کہی یا آپ کی وجہ سے کسی نے کہی, کسی نے سنی, آپ اس کا سبب بن گئے, اب اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں وہ علم پھیل رہا ہے. اللہ تعالی کی, یعنی ہم سب کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمیں اللہ تعالی نے کس وجہ سے اتنی مہربانی ہم پہ کر دی کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں اللہ تعالی ہم سے لے رہا, جس کے ہم واقعی قابل نہیں ہیں, اس کے کہ ہماری وجہ سے اتنا کام دین کا اللہ تعالی دوسروں تک پھیلائے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو. اللہ کا خوب شکر ادا کرو, ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اللہ تعالی سے ہمیشہ دعا کرے انسان کہ اے اللہ, تو اپنے دین کی, اپنی کتاب کی جو خدمت ہم سب سے لے رہا ہے, تو ہمیشہ ہم سے یہ خدمت لیتا رہے. ہم اس کے قابل تو نہیں ہیں, لیکن جو ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے اس کو تو قبول کر لے, اور ہمیں مرتے دم تک اپنے اس دین کی خدمت میں لگائے رکھ. ہماری اولاد کو, ہمارے مال کو, ہمارے گھر والوں سب کو اے اللہ, اور مجھے, ہم سب کو, آپ کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کام میں لگائے رکھے. ورنہ دنیا کا کیا ہے, یہ تو عارضی چیز ہے. ابھی گزشتہ دنوں کتنے لوگوں کے بارے میں اسی محلے, اور آپ نے سنا کہ خواتین ہیں, کچھ مرد ہیں, ان کا اچانک انتقال ہو گیا, اور ہمارے درس کے ایک ساتھی تھے عبد القدیر صاحب, ان کی والدہ جن کو سب امی جان کہتے تھے, اور واقعی وہ سب کی امی جان تھی, ہر ایک سے وہ ایسا سلوک کرتی تھی گویا کہ وہ اس کی حقیقی ماں ہو, جن میں بھی ہوں. تو اس دن یعنی یہ احساس ہوا کہ حقیقی ماں میری, مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کا آج انتقال ہو گیا. اور سب ساتھیوں نے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں محسوس کیا عبدالقدیر کی والدہ کے انتقال پہ کہ ہاں واقعی سب کی مشترکہ جو ماں تھی روحانی ماں اس کا انتقال ہو گیا. وہ خیر کا ایسا ایک دروازہ تھا, دعا کا ایسا ایک دروازہ تھا جس سے ہم سب کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا, ملکی رشتہ نہیں تھا, زبان کا رشتہ نہیں تھا, علاقے کا رشتہ نہیں تھا, صوبے کا رشتہ نہیں تھا, صرف ایک رشتہ تھا, وہ دین کا رشتہ تھا. اور مجھے انہوں نے پچھلے ہفتے انتقال سے ایک دن پہلے کہا کہ سنا ہے تم نے درس دیا ہے اس نے خاتمہ پہ. میں کہا ہاں درس دیا ہے. تو کہنے لگی کہ وہ کیسٹ جو تم نے دی ہے درس کی وہ مجھے ضرور بھیجنا, میں سننا چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بھی اچھا کر دے. اور مرنے سے پہلے وضو کیا اور نفل نماز کا ارادہ کیا, اچانک اسی میں ان کو دمے کی بیماری تھی اور وہ مصنوعی طریقے پہ سانس لیتے ہوئے اچانک ان کا آنن فانن انتقال ہو گیا. اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے اور انہی ایام میں اللہ نے اپنی بندی کو اپنے پاس بلا لیا. اور اسی طریقے پہ آپ نے یہ بھی سنا کہ ہماری امبیسی اسکول کے ایک ڈرائیور تھے ان کا انتقال ہوا, اور یہیں اس محلے میں ایک اور خاتون ہے جن کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوا. اور اسی طریقے سے کتنے اور ہماری بہنیں اور بھائی جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کا انتقال ہوا, سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور خصوصاً ہمارے عبدالقدیر کی والدہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو علیین میں جگہ دے, اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. اے اللہ تیری یہ بندی اور تیرے یہ بندے اور تیری یہ بندیاں جو زندگی میں تیرا نام لیتے رہے اور تیری عبادت کرتے رہے اور تیرے دین کے پھیلانے میں, خیر کے کام کے پھیلانے میں لوگوں کو رغبت دلاتے رہے, اس کا سبب بنے رہے. اے اللہ یہ لوگ, یہ بندے اور یہ بندیاں تیرے پاس جا چکے ہیں, تیری رحمت, تو خود یہ کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ آسمانوں اور زمینوں کی وسعتوں سے کہیں زیادہ ہے, تو اپنی رحمت کی اس وسعت میں اور اس وسیع رحمت میں اے اللہ تو اپنے ان بندوں کو ڈھانپ لے. اور اے اللہ ہم سب پہ بھی تو رحم فرما, ہم جب اس حالت میں ہوں اور جب ہم پہ لوگ مٹی ڈالیں اور جب ہم کو لوگ قبروں میں تنہا چھوڑ کے واپس آئیں, تو اے اللہ تو قبر میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنا, قبر میں تلاوت کو ہمارا ساتھی بنا, ہماری قبروں میں روزے کو ہمارا ساتھی بنا, ہماری قبروں میں تو اپنے ذکر کو اور اپنے حبیب پہ پڑھے گئے صلاۃ والسلام کو ہمارا رفیق اور ہمارا ساتھی بنا, قبر میں صدقات کو اور نیکیوں کو ہمارا ساتھی بنا جو زندگی میں ہم کرتے ہیں. اے اللہ تو قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھ, اور جن کا انتقال ہوا ہے ان سب قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ. عوف ابن مالک ایک صحابی ہیں, وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا اور اس میں خوب دعائیں کی اس صحابی کے لیے اس کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما, اس کے درجات بلند فرما, اس کو دنیا کے گھر والوں سے اچھے گھر والے دے دے, دنیا کی خدمت گزاروں سے اچھی خدمت کرنے والیاں دے دے, اور اس قبر والی زندگی اور اس کو نور سے بھر دے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوب دعائیں کی, اس لیے کہ متفق علیہ حدیث میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میری دعاؤں سے اللہ تعالی قبروں کو منور کر دیتا ہے. جو حدیث ہم نے پڑھی گزشتہ دروس میں, وہ مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی وہ کالی عورت یا وہ شخص جو احادیث میں آتا ہے جس کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بعد میں علم ہوا کہ قبر پہ تشریف لے گئے, اس کے لیے دعائیں مغفرت کی, تو اس وقت یہ فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں کا مرکز ہیں, اندھیری قبریں ہیں, ان اندھیری قبروں کو اللہ تعالی میری دعا سے روشن کر دیتا ہے. تو اس طریقے پہ یعنی اللہ تعالی نے ہم لوگوں کے لیے اس چیز کو اس لیے بیان کیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اور یہ دعا حق ہے ہر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ. تو جی تو دل سے بات چلی تھی کہ یہ روح ہے, یہ جب جسم کے اندر رہتی ہے تو اس سے انسان حرکت کرتا ہے, اور جب یہ روح نکال لی جائے تو پھر یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے بیکار ہو جاتا ہے, لوگ اس کو پھر مٹی کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں جہاں سے یہ پیدا ہو. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. ہر ایک کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ یہ قبر ہے. اس قبر میں سب نے جانا ہے, اور اس قبر میں ہر شخص کی نیکی اور اس کے اعمال صالحہ اس کا ساتھی بنیں گے. مال اور اولاد اور دوست اور احباب یہ قبر میں دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. اب قبر میں اس آدمی کے ساتھ جو چیز ہمیشہ رہتی ہے وہ اس کا عمل صالح ہے, اور وہ نیکیاں جو دنیا کی زندگی میں اس نے لگائیں, پیدا کیں, شروع کیں, ایجاد کیں. علماء نے اس لیے فرمایا, ہم نے بار بار یہ نقطہ علماء کا قول نقل کیا کہ خوش نصیب آدمی اس امت کا وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا لگایا ہوا نیکی کا پودا یا نیکی اس کی جاری رہے, پھلتی پھولتی رہے. بدترین آدمی وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے. بدترین ہے وہ جو خود تو مر گیا مگر جو گناہ, جو بدعت اور جو شرک, شرکیہ اعمال اور بدعتیں اور غلط رسم و رواج اور حرام کاری کے طریقے اور یہ دوسری